والسلام والتحیت والاکرام سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المقدومین وصحابہ المنتجبین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آج جس موضوع کو ہم چھیڑ رہے ہیں، گھبرائے نہیں، کوئی بہت زیادہ سخت انداز میں یہ موضوع پیش ہونے نہیں جا رہا، وہ موضوع ہے انسان کی حیات اور پھر اس کی موت. بھائی موت برحق ہے، سب نے مرنا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا. اللہ کے انبیاء و اولیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر چلے گئے. خاتم النبیین رحمت للعالمین، پھر اس کی پاک آل، اس کے وفادار اصحاب، وہ کاتبان وحی، وہ مفسران وحی، وہ جو عاشقان رسالت تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالی نے شیعہ اثنا عشریہ عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک آخری حجت کو باقی رکھا ہے تاکہ وہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے نظام کو پھیلائے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرے اور اللہ کے دین کا نفاذ کرے. وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. جو ایک طویل حیات طیبہ رکھتے ہیں، اکثریت ہمارے برادران اہل سنت بھی امام مہدی کے ظہور کی آمد اور ان کی آمد کے اعتبار سے عقیدہ رکھتے ہیں، منتہا اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت آخری زمانے میں ہوگی اور آپ کا سلسلہ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. دختر گرامی حضرت ختمی مرتبت سے آپ کا سلسلہ ہوگا، اگرچہ بہت ایک ایسی تعداد بھی علماء اہل سنت کی ہے جو یہ کہتی ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہو چکی ہے. بہرحال تو ایک طولانی عمر رکھتے ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں شیعہ نقطہ نظر سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ عقیدی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ پوری کائنات کے اندر، پورے کرۂ ارضی میں اللہ کے قانون کا نفاذ ہو، قرآن مجید کی حاکمیت ہو، توحید کا بول بالا ہو، پیغمبر گرامی اسلام کی رسالت کا بول بالا ہو. لہذا جو ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آواز کے مطابق ہر شخص نے پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، بلکہ ہر ذی روح نے مرنا ہے. موت ایک برحق چیز ہے. فرمایا کہ ہمیشہ متنبہ رکھا اور کہا المال والبنون زینت لحیات الدنیا. میں نے کئی بار اس آیت مجیدہ کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، والباقیات الصالحات خیر من عند ربک. آگاہ رہو انسانوں، مال اور اولاد آپ کی دنیا کی خوبصورتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ذہن میں رکھنا کہ مال کے ہو کے نہ رہ جانا، اولاد کے ہو کے نہ رہ جانا. مال اور اولاد تمہارے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں کہیں پر کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنی موت کو اور حیات ابدی کو بھول جاؤ. ایسا نہ ہو مسلمانوں کی توحید کے ماننے والوں، نبوت کے ماننے والوں، ایسا نہ ہو جائے کہ اسی دنیا کے ہو کے رہ جاؤ اور جو ہے اپنی حیات ابدی کو بھول جاؤ. کبھی بھی ایسا نہ کر لینا. عصر جاہلیت میں ہوتا کیا تھا؟ عصر جاہلیت میں لوگ کاشتکاری کرتے تھے، لوگ کھجور کی جو ہے کاشت کرتے تھے، گندم کی کاشت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اب جو ہے ابد ہمارے لیے رہے گی، یہ مال جو ہم نے اکٹھا کیا یہ ہمیشہ رہے گا. قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ یہ سوچ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، ان کا یہ کنسپٹ اور تصور ہے ان مالہ، وہ جو ان کے پاس مال ہے، جو کھجور کا اسٹاک انہوں نے اکٹھا کیا، جو گندم کا اسٹاک انہوں نے جمع کیا ہے عصر جاہلیت میں، اخلدہ خالد خالدین فیہ ابدا، خالد کا مطلب کیا؟ ہمیشہ، دائمی، سرمدی. اخلدو یہ ہمیشہ رہنے والا ہے ان کے پاس. عصر جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، یہ تصور زندگی تھا، یعنی ان کا جو آئیڈیالوجی تھی زندگی کے بارے میں، جو جہاں بینی یا جہاں شناسی جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا اور تصور کائنات کا، جو کائنات کے بارے میں ان کا جو کنسپٹ تھا، زندگی کے بارے میں، حیات کے بارے میں ان کا جو تصور تھا، وہ یہ تھا کہ انما لہو اخلدہ. قرآن مجید کیا تھے، یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے، یہ ایک دائمی ہماری جو ہے متاع ہے، دائمی ایک چیز ہے، ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی ہے. قرآن مجید نے کہا یہ تمہارا تصور غلط ہے، لہذا کہا کہ یہ تصور غلط ہے. مقابلے میں قرآن مجید نے آواز دی، دیکھیں غور سے سنو، المال والبنون، یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، کیونکہ دوسرا فخر کیا تھا؟ قبیلے کے اوپر، میرا بڑا قبیلہ ہے، زیادہ عدد میں لوگ ہیں، بڑے بڑے مثلا افراد ہیں، نامور افراد میرے قبیلے کے ہیں، عددی برتری رکھتے ہیں ہم دیگر قبائل کے اوپر، ہمارے قبیلے کی سب سے زیادہ آبادی ہے، ہمارا قبیلہ پھیلا ہوا ہے مکے میں، مدینے میں، حجاز میں، یمن میں، شام میں، بصرہ میں، کوفہ میں والے، یہ برتریاں رکھتے تھے. تو کہا المال والبنون، یاد رکھو جو اولاد ہے، یہ جو مال ہے، یہ تمہاری دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ اخلدہ نہیں ہے، یہ خالد نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. فرمایا کون سی پھر چیز ہمیشہ رہے گی؟ پروردگارا، کوئی تو چیز ہونی چاہیے جس کو باقی رہنا چاہے، ہمیشہ رہنا چاہیے، یہ چند سالہ زندگی سے آگے بھی کوئی بکار کام آنے والی چیزیں ہوں. فرمایا المال والبنون زینت النہایات الدنیا والباقیات الصالحات خیر من عند ربک، تمہارے پروردگار کے نزدیک جو تم عمل خیر کرو گے، تم جو اچھے کام کرو گے، جو نیکی کرو گے، اچھائی کے کام کرو گے، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اس نے مرنا نہیں ہے، وہ اس کو فنا نہیں ہوگا، کوئی فنا نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا. یہ مال ممکن ہے ختم ہو جائے، یہ مال ممکن ہے خراب ہو جائے، یہ مال ممکن ہے تم جمع کرو، اسے اکٹھا کرو، اگلے دن ہی تمہاری موت آ جائے، پیچھے پھر دوسرے والے کھائیں گے، تمہارا تو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. ادھر کوئی تم نے جمع جو کچھ کیا تھا وہ کام نہیں آئے گا. جو ہمارے فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں برادران، وہ میرے خیال میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، افطار روزہ اپنا کھول سکتے ہیں بغیر کسی جھجک کے، آپ بالکل روزہ کھول سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. فقہ جعفریہ کے مطابق ابھی کافی ٹائم افطار میں باقی ہے، لہذا تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے کہ اتنے اس کے اوپر دل لگا کر بیٹھ جاؤ. لہذا روایات میں اب آتے ہیں، قرآن و عطرت کے بعد اگر ہم عطرت طاہرہ اور طیبہ کی طرف اگر ہم آ جائیں، اور عطرت طاہرہ کو اگر دیکھیں، جو مفسرین قرآن ہیں، جو محافظین قرآن ہیں، جو خود قرآن ہائے ناطق ہیں، وہ فرماتے ہیں کیوں جو ہے آدمی بالآخرہ موت سے خوف زدہ کیوں ہے. دیکھیں خوف دو قسم کے ہیں، ایک خوف ہے جو من باب احتیاط ہے، سیکیورٹی کے پیش نظر ہے، انسان سیکیورٹی کے پیش نظر کیا کرتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے کہ نقصان نہ کر بیٹھ جاؤں. یہ جو فرمایا کہ شیعہ نقطہ نظر سے، فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کے نقطہ نظر سے، کہ بارہویں امام پردے غیب میں ہے، وجوہات کیا ہیں؟ ان میں کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، چار پانچ چھ بڑی بڑی وجوہات بیان کی جاتی ہیں. خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے، خاندان عصمت و طہارت نے بیان فرمایا، کہا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ کہیں امام کو قتل کے خوف سے. یہ کون سا خوف ہے؟ یہ خوف سیکیورٹی والا خوف ہے، کیونکہ وہ نور اللہ، وہ وجہ اللہ، وہ حجت اللہ ہم انسانوں کے لیے ہادی بن کر جب تشریف لایا ہے تو ایک انسان کی شکل میں تشریف لایا ہے، اور انسانی پہلو اس کے اندر موجود ہے. لہذا ایک عام انسان کے اندر جو تمام انسانی خصلتیں ہوتی ہیں، وہ تمام خصلتیں ان کے اندر موجود ہیں، منتہا اپنے کمال میں، اپنے عروج میں، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں انسانی نقطہ نظر سے، انسانی پہلو سے. لہذا اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سیکیورٹی کے پیش نظر اس حفاظت ضروری تھی. ایک خوف تو یہ ہے، ایک خوف کیا ہے کہ ہم اصلا واقعا خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ موت آئے نہیں، موت پرے ہو جائے. جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ موت کی آرزو کرتے ہیں. پہلی آیت جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین ھادوا، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم لوگ یہ گمان کرتے ہو اے مشرکو اے کافرو، تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، تم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہو، برگزیدہ بندے ہو، تو پھر فتمنا الموت، پھر موت کی آرزو کرو، پھر موت کی تمنا کرو، پھر موت کی خواہش کرو. پھر آگے فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، وہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے موت کی آرزو؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ ادھر بھیجا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے وہاں کیا بھیجا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. پس موت کا خوف ایک وجہ جو بیان فرمایا کیا ہے، اس لیے کہ انسان مطمئن نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی اور جو کچھ زادرہ وہاں بھیجا ہے اس نے، اس کے بارے میں اس کو اطمینان نہیں ہے. کہہ رہا میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، مروں گا تو پھر وہاں کس منہ سے جاؤں گا، وہ مراحل کیسے طے کروں گا، سامان ہی نہیں میرے پاس. بھائی ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، بیگ تیار کرتے ہیں، پاسپورٹ کا خیال کرتے ہیں، ٹکٹ پہلے سے بنا لیتے ہیں، یعنی سفر کی ساری تیاریاں کرتے ہیں. اب ایئرپورٹ میں آتے ہوئے کوئی گھبراہٹ ہوگی، کوئی ڈر ہوگا، ایئرپورٹ میں روکا جاؤں گا، ایئرپورٹ میں یہ ہوگا، ایئرپورٹ میں فلاں مسئلہ ہوگا. بیگ میں کوئی ایسی ممنوعہ چیزیں ڈالی نہیں ہیں، سفر میں کوئی ممنوعہ چیزیں ڈالی نہیں ہیں، نہ یہاں پر وہاں سے نکلتے ہوئے، نہ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر اترتے ہوئے، کوئی خوف نہیں ہے. سینہ تان کر ٹھوک کر آدمی بڑے اس کے ساتھ اکڑ کر، ایئرپورٹ کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی جو ہے بین الاقوامی پرواز کا مسافر ہوتا ہے تو تھوڑی سی اکڑ اس میں چال ڈھال میں آ جاتی ہے خود بخود، تھوڑا سا آدمی جو ہے چال ڈھال اس کی بدل جاتی ہے، وہ سوٹڈ بوٹڈ بھی ہوتا ہے، کیونکہ فل تیاری ہے، اعتماد کے ساتھ جا رہا ہے. یہاں آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ فتمنا الموت ان کنتم صادقین. بھائی تم پوری طرح تیار ہو، ساری سفر کی تیاری کر چکے ہو، فتمنا الموت، موت کی آرزو کر لو. پھر قرآن مجید خود فرما رہا سورہ جمعہ کی آیا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، معلوم ہے سفر کے لیے تیاری نہیں ہوئے ہیں، نہ زاد راہ تیار کیا ہے، نہ پاسپورٹ تیار کیا ہے. پاسپورٹ یعنی آپ سمجھے، نہ عقیدتاً تیار ہیں نہ عمل میں تیار ہیں، دونوں میدانوں کے اندر خالی ہیں، دونوں میدان خالی ہیں. اس لیے کیا ہے؟ موت سے خوف زدہ ہیں. یہی باتیں جو ہے کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے. مثلا مثال کے طور پر فرمایا ایک سبب یہ ہے کہ کیا ہے کہ وہ موت سے اس لیے خوف کھاتے ہیں، کچھ زاد راہ اپنے لیے بنایا نہیں. ایک اور وجہ بتایا موت سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا سے بڑا لگاؤ ہے، یہ چمک دمک، دنیا میں آسائش، آرام، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، دنیا کے اندر جو ایک سٹیٹس بنا ہوا ہے، ایک شہرت جو حاصل کی ہوئی ہے اس کی محبت ہے، اس سے دل کاٹ کر خود کو اکیلے تنہا کر کے ایک تنگ و تاریک کمرے میں بند کر کے جہاں روشنی بھی نہیں ہے، جہاں کچھ اور چیز بھی نہیں ہے، اس کے بعد پھر ایک تنہائی کا لمبا سفر، اس سے وحشت زدہ ہے. دنیا میں چمک دمک میں کھو چکا ہے، دنیاوی چمک دمک کے اندر اس قدر کھو چکا ہے. مولا امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمت ہشتدت حسرتہ عند فراقہا. اللہ اکبر، عجیب نورانی جملہ ہے. فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمت ہشتدت حسرت، اللہم صل علی، فرماتے ہیں کہ من کانت الدنیا ہمت ہو، جو ساری زندگی دنیا دنیا کے پیچھے پھرتا رہا ہے، ہمت ہو ساری زندگی اس کا ہم و غم، سونا اوڑھنا بچھوڑنا چلنا پھرنا ساری صرف دنیا تھی، بس اس کی زندگی صبح ہوتی تھی دنیا سے شروع ہوتی تھی، رات بستر پہ جا کے لیٹتا تھا دنیا پہ ختم ہوتی تھی، خواب بھی وہ دیکھتا تھا جو دنیا سے مربوط ہے. اس کے بیچ میں کہیں پر کوئی خدا نہیں تھا، کہیں پر کوئی قرآن نہیں، کہیں پر کوئی محمد و آل محمد کی بات نہیں، اشتدت حسرتہ عند فراقہا. لیکن یہ دنیا جس کا وہ اتنا عاشق ہو چکا ہے، اتنا دل لگا بیٹھا ہے، اتنا دل دے بیٹھا ہے، دنیا سے دل لے چکا ہے، عاشق و معشوق بن چکے ہیں یہ دنیا، اب کیا ہے کہتا ہے اشتدت حسرتہ، اب اس دنیا سے جب دل کاٹنے کا وقت آئے گا، فراق کا وقت آئے گا، جدائی کا وقت آئے گا، اسے چھوڑ کے جانے کا وقت آئے گا، اس وقت کیا ہے بڑی اشتدت حسرت ہو، اس کی حسرت میں اضافہ ہوگا. کبھی گاڑی کے چھن جانے کا، وہ یہ میری گاڑی، اتنی اچھی گاڑی، لیٹسٹ ماڈل میں نے لیے، گھر جو اتنی محنت کر کے میں نے بنایا تھا، بیوی اور بچے میرے ان سب سے میں کٹ جاؤں گا، واقعاً یہ سب مجھ سے دور ہو جائیں گے، یہ سب نہیں ہوں گے اس دنیا کے اندر، وہاں پر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، ساری زندگی تو انہیں بنانے میں لگا دی تھی میں نے، ساری جو ہے صبح و شام خون پسینہ ایک کیا تھا، انہی کی خاطر کیا تھا، اب ان سے ایک دم سے فراق کا وقت آ چکا ہے، جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ عشقائے مزاجی میں جب بات ہوتی ہے کہ معشوق سے جدائی کا وقت آتا ہے تو کتنی شاعری آپ دیکھتے ہیں، کتنے جو ہے شاعروں نے اس فراق کے حوالے سے کتنی شاعری کی ہے۔ دنیا جب معشوقہ بن جائے اور اس معشوقہ سے دل کاٹنے کا مرحلہ آ جائے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ بہرحال خدا مگر یہ کہ ہم سب پر رحم کرے، اور پروردگار عالم سے یہاں پر دس بدعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم سب کے موت کے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما، پروردگارا قبر کی وحشتوں کے مراحل کو ہم سب کے لیے آسان فرما، پروردگارا قبر کے بعد جو عالم برزخ کے جتنے مراحل ہیں وہ تمام مراحل ہم سب کے لیے آسان فرما۔ چند منٹ باقی ہیں، ان منٹ میں جو ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تھوڑی سی ایک اس میں علمی بحث ہے، اسے بھی میں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے، ایک تصور عام موجود ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے کہ موت آتی ہے ہمیں پکڑ لیتی ہے، ایسا نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک موت کا ذائقہ چکھتے ہیں اور پھر موت کو ہم مار دیتے ہیں۔ یعنی اصل حقیقت یہ ہے، انسان فنا ہونے کے لیے، فنا ہوتا ہے انسان کا جسم، یہ حقیقت نہیں ہے، انسان کی روح ہے جو حقیقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے، اس جسم نے اس روح کو کچھ عرصے اپنے پاس رکھنا ہے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، کوئی خوش نصیب ہے 100 سال 100 کچھ سال، یہ پیریڈ کیا ہے، یہ جسم اس روح کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس جسم کو بقا نہیں ہے، یہ بنا ہے کچھ عرصے کے لیے 60 70 سال، اس کے بعد یہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو باقی رہے گی وہ کیا ہے، وہ انسان کی روح ہے، اس روح سے تعلق رکھتا ہے انسان کی برائیاں، اور انسان کی اچھائیوں کا تعلق کیا ہے، اس کی روح سے ہے، لہذا روح نے باقی رہنا ہے۔ جب ہم موت کا ذائقہ چکھ رہے ہوتے ہیں، موت کی شربت کو ہم پی رہے ہوتے ہیں، موت کو ہم مار رہے ہوتے ہیں، ہماری روح موت کو مارتی ہے، بقا حاصل کرتی ہے، جسم منتہا کیا ہوتا ہے، موت کے اس ذائقے کے بعد جسم فنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا اس کے اوپر مزید، لہذا یہ نہ کہیں کہ موت آ کر ہمیں مارتی ہے، نہیں، ہم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ ہم کوئی شربت کو چکھ رہے ہوتے ہیں، شربت ہمیں چکھتی ہے یا ہم شربت کو چکھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے ذائقہ چکھا اس شربت کے، میں نے چکھا، چکھنے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقے کو چکھے گا، نہیں کہا یذوق الموت، یذوق الموت ہوگا، الٹا ہوگا، شربت نے مجھے چکھا، شربت آئی اس نے میری زبان سے ٹچ کیا اور جو ہے مجھے چکھ کر چلی گئی، یہ ایسا کبھی آپ نے کوئی تعبیر دیکھی ہے؟ اگر ہم کہے اگر آیت ہوتی یذوق الموت تو معنی یہ بنتا کہ شربت آئی اس نے میرے ہونٹوں سے ہوتے ہوئے میرے لسان تک زبان تک گئی، چکھ کر چلی گئی، یہ ترجمہ ہوتا ہے یذوقو میں، اس صورت میں کرتے کل نفس یذوق الموت۔ یہاں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت یعنی ہر نفس موت کو کے مزے کو چکھے گا، یعنی ہم جس طرح شربت کو چکھتے ہیں اور مختلف قسم کے طعام کے ذائقے چکھتے ہیں، اسی طرح موت کا ذائقہ بھی ہم نے چکھنا ہے، ہماری زبان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہماری روح اس ذائقے کو چکھنے کے بعد خود ابد کی طرف چلی جائے گی، موت کو چکھنے کے بعد، موت کو مارنے کے بعد، جس طرح ہم شربت کو پی جاتے ہیں اس طرح وہ روح موت کو پی جائے گی، منتہا جسم فنا کی طرف چلا جائے گا۔ یہ مطلب اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ تھا جو ہے میں عرض کروں گا۔ ایک طولانی حدیث ہے اور میرے خیال میں اتنا وقت ہے کہ اس حدیث کو ہم بیان کر سکتے ہیں، میرے خیال میں جی اس حدیث، اس نورانی حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے عن ابی الحسن عن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دقت کیجئے گا، یہاں سے جو ماہرین علوم نفسیات ہیں، جو سائیکولوجی پڑھتے ہیں، آج جو ماڈرن سائیکولوجی ہے اس کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر ہے یا کوئی دلچسپی رکھنے والا ہے تو اس کے اندر بڑے پیغامات ہیں۔ دیکھیں قرآن و عترت کا یہی خاصہ ہے، قرآن کا کلام بھی اس طرح ہے کہ اس عام آدمی پڑھتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، ایک سائنسدان آ کے پڑھتا ہے اسے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ایک فلاسفر آتا ہے اسے بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے، ایک تاریخ دان آتا ہے اسے بھی، ایک ڈاکٹر آتا ہے اسے بھی، عالم آتا ہے اسے بھی، مزدور آتا ہے اسے بھی، لیبارٹری میں ٹیسٹ انجام دینے والا آتا ہے اسے بھی، خاتون آتی ہے اسے بھی، مرد آتا ہے اسے بھی، بچہ پڑھے اسے اس کے لیے بھی، جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کے لیے۔ اسی طرح جو کلام معصوم ہے، جو عصمت کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے، اس کی خاصیت بھی یہ ہے، بالکل قرآن کی طرح وہ خاصیت رکھتا ہے، اس کے بھی درجے ہیں، اس کے بھی مدارج ہے، جو انسان پڑھے گا اس کے لیے پیغامات رکھتے ہیں۔ ہم یہاں پر حیات و موت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، ایک ماہر نفسیات اگر اس کلام کو پڑھے گا بہت سارے نفسیاتی مسائل شاید سمجھ سکتا ہے، جو ریسرچ وہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان الاحلام لن تکن فی ما مدا فی اول الخلق، کہہ رہے ابتدا میں، آغاز انسانیت میں، جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی اس کے بعد کے مراحل میں انسان خواب نہیں دیکھتا تھا، خواب دیکھنے والی صفت انسان کے اندر موجود نہیں تھی، سوتا تھا، کوئی خواب واب کوئی چیز ایسی تصورات اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ امام فرما رہے ہیں حدثا فقلت، کہتا انما حدثت فقل، مثلا کہتا میں سوال کیا پھر یہ خواب کا آغاز کب ہوا، امام سے سوال کر رہا ہے، فقلت وما علت فی ذلک، اور یہ خواب کا آغاز کب ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا بنے کہ خواب دیکھنا شروع کر دیا انسان نے۔ فقال، اس معصوم علیہ السلام نے، خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھنے والی اس عظیم ہستی نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز ذکرہ بعث رسولا الی اہل زمانہ، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس نے اپنے ایک نبی کو، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ایک نبی کو ایک جو ہے قریے میں بھیجا، ایک دیہات کے اندر بھیج دیا، فدعاهم الى عباد اللہ وطاعته، اس نبی نے اس دیہات کے لوگوں کو کہا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، فقالوا، اس دیہات کے لوگوں نے کہا ان فعلنا ذلك فما لنا، ٹھیک ہے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کی جو ہے وعدانیت کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا، فما لنا، ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں، فوالله ما انت باكثر اکثرنا مالا ولا بعزنا عشيره، وہی بات جو اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے، وہی مینٹالٹی، وہی ذہنیت، کہا دیکھیں بات سنیں اللہ کے نبی، ہمیں اس سے ملے گا کیا، ہم کریں گے، چلو ایک خدا کی بندگی کرتے ہیں، ملے گا کیا، نہ تمہارے پاس ہم سے زیادہ کوئی مال ہے، نہ تمہارا کوئی بڑا قبیلہ ہے کہ ہم تمہاری اس بات کو مانیں۔ دیکھیں وہی ذہنیت، ہم آج کم و بیش اسی میں مبتلا ہیں، غور کریں ہم بھی، مال، رشتہ داریاں سب ٹھیک ہیں، زینت حیات ہے دنیا، اس دنیا کے لیے، لیکن یہ باقی نہیں رہیں گے، والباقیات، یہاں پر وہی مینٹالٹی ہے، وہی ذہنیت ہے، وہی بیک گراؤنڈ ہے، یہاں پر بھی کرو اللہ کے رسول، نہ تمہارے پاس دولت ہے زیادہ، نہ تمہارا کوئی بہت بڑا قبیلہ ہے کہ ہم کہے جی بڑے قبیلے والے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنا اچھا ہے، ہوتا ہے نا آج سیاسی مشہور شخصیت ہے، پاپولیرٹی ہے، سیلیبریٹی ہے، فلاں ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھو، لوگ اتراتے ہیں اگر کوئی مشہور جو ہے، کوئی مشہور اس معنی میں بد کرداری میں شہرت رکھنے والا یا والی کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ کافی پیئے، وہ تو پھر اتراتے سماتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ بھائی پھر ہمیں ملا گا کیا، فقال، اس نبی نے کہا ان اتعتمونی ادخلکم اللہ الجنہ، کہا دیکھو بھائی میرے پاس مال تو نہیں ہے، میں مال دینے نہیں آیا تمہیں، قبیلے تمہارے بڑے بنانے نہیں آیا ہوں، اگر تم میری اطاعت کرو گے، میری بات کو مانو گے، ادخلکم اللہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، وَإِنْ أَسَيْتُمُونِي، یاد رکھو، لیکن اگر تم خلاف ورزی کرو گے، میری بات کو نہیں مانو گے، اس صورت میں ادخلکم اللہ النار، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ فقالوا، انہوں نے کہا وَمَا الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، بابا یہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ، اے اللہ کے رسول، یہ جنت کیا ہے، یہ جہنم کیا ہے، بےچاروں کے پاس کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، پریشان ہے، کہنے کہ یہ جنت اور جہنم کیا ہے۔ فوصف لهم ذلك، اس اللہ کے نبی نے جنت اور جہنم کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، بہشت ہے جہاں پر نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہاں آسائشات ہیں، میں ایک جملتاً مذاق کن کہہ دیتا ہوں، بہشت یعنی عیاش قدہ ہے، عیاشی کا منتہا وہ والی عیاشی جو روحانی ہے، جو معنوی ہے، جو الہی ہے، جس میں مرضی خدا ہے، جس میں رضا الہی ہے، جو جزائے الہی ہے در حقیقت۔ تو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا جہنم وہاں پر عذاب ہوگا یہ ہوگا, لیکن جو ہے لگتا ہے کہ وہ کور مگز تھے یا کوئی جو ہے کوئی ایسے موٹی عقل کے لوگ تھے کہ بیس کے آگے بین بجانے والی بات بن گئی, ان کی سمجھ میں ان کے پلے کچھ پڑا نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, فرمایا متا نصیر الی ذلک. اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک بہشت آپ نے بیان کیا, ایک جہنم آپ نے بیان کیا, متا نصیر ذلک, یہ بہشت اور جہنم کب ہونے والے ہیں؟ فقال اذا متتم, جب تم لوگ مرو گے اس وقت یہ بہشت. فقالوا لقد رأينا امواتنا صاروا عظاما ورفاتا, کہہ رہے اے اللہ کے رسول یہ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہماری موتوں کو, یہ تو ہڈیوں میں بدل جاتے ہیں, یہ تو مٹی میں تبدیل ہو جا رہے ہیں اور آخر میں خاک بن کے اڑ جاتے ہیں. ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ یہ کسی جہنم میں جا رہے ہوں, کسی بہشت میں جا رہے ہوں, ہم نے دیکھا ان کے وہ جسموں کو دیکھ رہے ہیں انسان کے, ہمیں تو کوئی ایسی دنیا نظر نہیں آئی, یہ تو ہمارے سامنے مرتے ہیں, ہمارے جانور بھی مرتے ہیں, ہم خود بھی مرتے ہیں, ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. فازدادوا له تکذیبا, انہوں نے انکار کیا اس اللہ کے رسول کو. اس صورت میں کیا کیا؟ احدث اللہ عز وجل فیہم احلام, اتنے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے انہیں خواب دکھانا شروع کر دیا. جب خواب دیکھنے لگے تو یہ ان کے لیے کیا تھی؟ ایک انہونی چیز تھی, ایک اچانک پریشانی کے عالم بن گئے, ایک بڑی بریکنگ خبر بن گئی پورے دیہات کے اندر, بھائی رات کو میں ایک اور دنیا میں پہنچ گیا تھا, صبح اٹھ کے دیکھا ہوں تو نہیں, میں تو اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں, رات تو پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں گیا ہوا تھا, کس طرح کی ایک دنیا میں میں بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں یہ کیا چیز ہوا آج رات میرے ساتھ, یہ کس قسم کی انہونی ہو گئی میرے ساتھ, صبح تو میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں, اپنے گھر پہ ہوں, بستر پہ ہوں, رات بھر تو کہیں سیر کر رہا تھا, یہ کیا کیفیت ہے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے؟ اب پریشانی لاحق ہو گئی. کہا بھائی کسی اور کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آنے والی, وہ جو اللہ کا رسول دعوے کر رہا ہے نا, چلے اسی کے پاس چلتے ہیں, وہ ہمیں سمجھائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. اب خواب کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اب اندازہ لگا لیجئے, اگر خاندان عصمت و طہارت موجود نہ ہو تو ہم میں سے کوئی ایسے ہی اندازے لگا سکتا ہے کہ خواب کا آغاز کب ہوا, کیسے ہوا, اس کے پیچھے کی داستان کیا تھی, شان نزول کیا تھا, کہانی کیا تھی. علم لدنی کی ضرورت ہے, علم لدنی علم غیب سے متصل ہے, یؤمنون بالغیب ہے, اسی لیے ہماری صفات میں سے قرار دیا مسلمانوں کی, مومنین کی, کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر اکتفا کرتے ہیں.